العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم حضرت محترم مرحومین کے صدر صاحب کی مجلس اور ایام فاطمیہ دونوں مناسبتیں ہیں. خداوند عالمین مرحومین کے جن کے صدر صاحب کے لیے اس مجلس کا ان کے لواحقین کی اولاد کی جانب سے انعقاد کیا گیا, دعائیں بارگاہ ربوبیت میں کہ خدا مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں اور برزخ کی منازل کو آسان فرمائے. خداوند عالم ان کے لواحقین کو اسی طرح ان کے لیے کارہ خیر اور صالح ثواب کی توفیق عطا فرمائے, ان کے لیے کیے جانے والے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمارا اور آپ کا سب کا خاتمہ ولایت علی ابن ابی طالب پر فرمائے, اسی ولایت کے ساتھ اس دنیا کی زندگی اور آخرت میں اسی ولایت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو محشور فرمائے. اس ولایت کی حمایت دفاع اور حقانیت کی ترویج کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے, اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھی. حضرت محترم سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 29 کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھا, اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان ان تتقوا اللہ اگر تم تقوی پر عمل کرو یجعل لکم فرقانا تو خدا تمہارے لیے فرقان قرار دے گا, یکفر و یکفر عنکم سیئاتکم اور تمہاری خطاؤں سے خدا درگزر کرے گا, ویغفر لکم اور خدا تمہیں بخشے گا, واللہ ذو الفضل الرحیم یہ عظیم واللہ ذو الفضل العظیم اور خدا بہت ہی وسیع فضل و کرم کرنے والا ہے. ایام فاطمیہ عزیزم چند مکات چند جملے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے اور پھر جناب سیدہ ہی سے پیغام لیتے ہوئے اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ چند مکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دامن سے وابستگی ہماری اور آپ کی دنیا آخرت کی سعادت ہے. خداوند عالم نے ہمیں جناب سیدہ کے دامن سے وابستہ کیا ہے. انسان اپنے انتساب کی نسبت سے اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے, میرا تعلق خدا نے کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کہنے کی بات عام مومنین کے لیے نہیں ہے, فقط سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی ظاہری عہدے دار ہو, اس کا کوئی عہدہ ہو اور اس سے میرا اور آپ کا تعلق ہو, رشتہ داری ہو, تو معمولاً اس دنیا کے روابط کے اندر ہم اس عہدیدار کی نسبت تھوڑا سا اپنے اندر ایک فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات یقیناً آپ مومنین کے لیے صادق نہیں آتی، چونکہ آپ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں اور امام علی کا وہ قول آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہے کہ یہ دنیاوی عہدے دائمی نہیں ہوتے، یہ عہدہ کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملتا۔ اگر یہ عہدہ دائمی ہوتا، امام علی بیان کر رہے ہیں، اگر یہ عہدہ منصب مقام دائمی ہوتا تو دوسرے سے گزر کر تم تک نہ پہنچا ہوتا۔ اس سے پہلے کہ تم اس عہدے پر آؤ، تم اس منصب پر آؤ، تم اس ڈیزگنیشن پر آؤ، کوئی اور تھا، تم سے پہلے کوئی اور اس سیٹ پر بیٹھتا تھا، کوئی اور اس سیٹ پر بیٹھ کر اپنے سائن سے فائلز کو آگے فارورڈ کیا کرتا تھا۔ ایک وقت آیا، آج وہ نہیں ہے، اب تم بیٹھے ہو۔ لہٰذا دائمی نہیں ہے، دائمی ہوتا تو تم تک نہیں پہنچتا۔ اب جب بیٹھ گئے ہو تو اس کو دائمی مت سمجھنا، اس بات کا خیال کرنا کہ یہ عہدہ منصب مقام جو بھی ہے یہ ایک محدود عرصے کے لیے ہے، اور اسی مقام منصب اور عہدے کے ذریعے سے یا تم خدا مند عالم کی قربت کا سفر طے کر سکتے ہو یا خدا کی نگاہوں سے دور ہو سکتے ہو، یہ تمہارے عمل اور کردار کے اوپر ہے۔ اگر تو تم نے اس کو دائمی سمجھا تو یہ حماقت ہے، تم سے پہلے بھی کوئی تھا، آج وہ نہیں ہے، کل تم نہیں ہوگے۔ لہذا آپ مومنین یقیناً ظاہری عہدوں کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے میں بات کو پلٹا کر آگے بڑھا دوں کہ اگر ہمارے ہی خاندان میں، آپ کے خاندان میں کوئی ایک ایسا عالم ہو کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا راستہ کھلتا ہو، کوئی مجتہد ہو، وہ مجتہد وہ ہے، عالم وہ ہے، فقی وہ ہے، لیکن اس کی نسبت سے آپ بھی معاشرے کے اندر تھوڑا سا فقر محسوس کریں گے، بیان کریں گے کہ جناب ہمارے خاندان سے فلاں عالم کا تعلق ہے، ہمارے خاندان سے، یا ہم اس خاندان سے ہیں کہ جہاں کے فلاں مجتہد گزرے ہیں، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب انتساب جتنا انسانی اقدار ویلیوز کو اپنے اندر رکھے گا اتنا انسان کے لیے فقر و مباحت کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ اب دوبارہ آ کر اس بات کو سمجھیے کہ ہمارا اور آپ کا انتساب نسبت خدا بند عالم نے ان ہستیوں سے جوڑ دی ہے کہ جن کی خاطر خدا نے اس کائنات کو خلق کیا، تو ہمیں کس قدر اس نسبت پر ناز کرنا چاہیے، کس قدر اس نسبت کی وجہ سے ہمیں اپنے اوپر ایک فخر اور جو ہے کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد اور آل محمد کے دامن سے وابستہ کیا۔ لیکن عزیزوں، جس طرح یہ انتساب اور یہ نسبت انسان کو فخر کی منزل میں لے کے جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی اسی توازن سے انسان کے اوپر ڈالتی ہے۔ جو چیزیں آپ اور میرے اوپر اللہ کی جانب سے ذمہ داری کے طور پر عائد کی گئی ہیں، اس کا سوال اور تقاضا دوسروں سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس مثال سے سمجھیے گا کہ فرض کیجئے معاشرے کے اندر بھوک رائج ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس کسی دوسرے کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس خود کھانے کو نہ ہو، کھلانے کے لیے نہ ہو، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنا دسترخوان کیوں نہیں بچھایا، فلاں کو دعوت پہ کیوں نہیں بلایا، اس کا فقر دور کیوں نہیں کیا۔ وہ جواب میں کہے گا کہ میں تو بہت مفلس تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جس کے پاس گھر کے اندر سامان رکھا ہو، آذوقہ رکھا ہو، وسائل موجود ہوں، اور معاشرے کے اندر غربت اور افلاس ہو، اور پھر وہ لوگوں سے اپنا مال دریغ رکھے، تو خدا قیامت میں پوچھے گا جب تمہارے پاس تھا تو تم نے لوگوں پہ خرچ کیوں نہیں کیا۔ یہی مثال ہم لوگوں کی ہے، جس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کا دامن نہیں ہے، تعلیمات نہیں ہیں، وہ اگر تعلیمات اہل بیت سے دور ہے تو اس کا اتنا قصور نہیں ہے، وہ تو ہے ہی محروم۔ جس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہے، اگر وہ اس تعلیم سے محروم ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں سوال بڑا ہو جائے گا کہ تمہیں تو میں نے عطا کیا تھا، تم تو اس آمادہ دسترخوان پر موجود تھے، پھر خود بھی کیوں حاصل نہیں کیا اور دوسروں تک بھی کیوں نہیں پہنچایا۔ اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہے، چونکہ دنیا کے پاس اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے نظام کے اندر سوائے اہل بیت کے کوئی اور نظام ہدایت نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو نظر آئے کہ اس وقت دنیا ہدایت کی تشنا ہے، تو اس نظام کو پہچانوانے کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری میں دو چندان اضافہ ہو چکا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ ایام فاطمیہ، محرم کی مجالس، ماہ رمضان کی تبلیغات اور مجالس اسی ذمہ داری کی ادائیگی ہے. آپ شرکت کر کے پڑھنے والا پڑھنے کے ذریعے سے ان فرائض کو ادا کرتا ہے. بس اسی کے اندر اور اخلاص تھوڑا سا اور چاہیے، اور جو راستہ اس کا بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. عزیز جناب، سیدہ سے وابستگی ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے سب سے بڑی سعادت. مجھے نہیں معلوم اگر کوئی یہاں بیٹھنے والوں میں سمجھتا ہو کہ جناب سیدہ کے دامن سے وابستہ ہونے سے بڑی بھی کوئی فضیلت اگر اس کے پاس ہے تو مجھ طالب علم کو بھی بتا دے تاکہ میں بھی اس چیز کو سمجھ پاؤں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جن کو محور کائنات کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے. محور کائنات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہستی وہ بابرکت ہستی ہے کہ جس کو آئمہ علیہ السلام نے اپنے لیے حجت قرار دیا. تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا، آپ ان ایام میں تمام چیزوں کو سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم اور آپ آئمہ علیہ السلام کو حجت قرار دیتے ہیں، حجت پڑھتے ہیں، دعائے توسل پڑھتے ہیں، یا حجت اللہ علی خلقہ، جس بھی امام کا وسیلہ لیتے ہیں اس کے ساتھ کہتے ہیں حجت خدا، مخلوق خاطر خدا پر. خود آئمہ نے بیان کیا کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری ماں فاطمہ زہرا، ہم آئمہ پر حجت. جو آئمہ علیہ السلام پر حجیت رکھے وہ فاطمہ زہرا ہے. درود پڑھیں محمد والے. اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ محور جناب سیدہ کی ذات ہے. پنجتن پاک کے اندر آ کر دیکھ لی حدیث قصہ کا وہ جملہ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ فرشتے نے دیکھ کر پوچھا یا رب اس چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے جس کو ذریعہ تعارف قرار دیا وہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ. خدا نے کیسے تعارف کروایا؟ ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے، بعد میں بھی نام کسی کا نہیں لیا. اب جتنے بھی ہیں ان سب کا جناب فاطمہ کے ساتھ تعلق بیان ہوگا چونکہ فاطمہ موجود ہے. ہم فاطمہ و ابوہا، فاطمہ اور ان کے بابا، و بعلوہا اور ان کے شوہر، و بنوہا اور ان کے بیٹے. یعنی خدا مند عالم مجھے نہیں معلوم، حقیقت میں نہیں معلوم یہ کیا منزلت ہے جناب سیدہ کی کہ ان کی موجودگی میں خدا باقی افراد کا نام نہیں لے رہا بلکہ اگر کسی کا تعارف کروا رہا ہے تو جناب فاطمہ کے رشتے سے کروا رہا ہے. یہ عظمت ہے جناب فاطمہ. اس عنوان سے میں نے کہا کہ محوریت جناب فاطمہ کے پاس، محور ہے جناب فاطمہ. اور ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے جناب فاطمہ کی جو عظمت ہے. اس کے لیے کل ایک حدیث ایک اور جگہ پڑھی، آج اسی کو آپ کے سامنے بیان کروں. امام علی علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کیا گیا، امام نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سبط هذه الامه، حسن اور حسین اس امت کے فرزند ہیں، اس امت کے بیٹے ہیں، یعنی پوری امت کا چشم و چراغ، اس امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ان الحسن والحسین سبط هذه الامه وهما من محمد كمكان العينين من الراس، اور ان دونوں کی رسول اللہ سے جو نسبت اور تعلق ہے اس کو امام علی ایسے محسوس کر کے بتا رہے ہیں، ایسے سمجھو محمد مصطفیٰ سے حسن اور حسین کی نسبت اور تعلق کو کہ جس طرح سر میں آنکھیں ہوتی ہیں ویسے ہی حسن اور حسین رسول اللہ کی نسبت رکھتے ہیں. سر کے لیے آنکھوں کی جو اہمیت ہے وہی حسن حسین کی رسول اللہ سے. وَأَمَّا أَنَا، اور میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ، وَأَمَّا أَنَا فَمَكَانِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْبَدَنِ، میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ویسے ہے کہ جیسے ایک بدن کے ساتھ بازو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، میں رسول اللہ کے ساتھ ویسے ہوں جیسے بازو جڑے ہوتے ہیں. وَأَمَّا فَاطِمَا، لیکن فاطمہ کی نسبت کیا ہے؟ فاطمہ کا مقام رسول اللہ کے اندر کا ہے، توجہ کیجیے گا. وَأَمَّا فَاطِمَا فَمَكَانِ الْقَلْبِ مِنَ الْجَسَدِ، فاطمہ کا مقام وہ ہے کہ جو ایک دل کا ایک انسانی جسم میں ہوا کرتا ہے، یعنی انسانی بدن، انسانی اعضاء کے اندر جو سب سے حساس چیز موجود ہے وہ قلب انسان ہے. جو محور ہے پوری جسم کا وہ قلب انسان ہے. اگر قلب انسان سالم ہو، انسان کا دل سالم ہو، انسان کی حیات چلتی ہے. انسان کا دل صحیح ہو، انسانی اعضاء صحیح رہتے ہیں. انسان کا دل محور ہے. بس اس حدیث کے اندر بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو محور قرار دیا گیا ہے. کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی عزیزان محترم کہ خداوند عالم نے بیان فرمایا رسول اللہ کی زبانی کہ جس وقت عالم حشر بپا ہوگا اس عالم حشر میں تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، ابرار، متقین، یعنی آدم سے لے کر اور خاتم تک آخری انسان تک جتنے افراد ہوں گے، نیک انسان ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، سب جنت میں ورود کے منتظر ہوں گے، سب کو اس بات کا انتظار ہوگا کہ خدا انہیں جنت میں جانے کا اجازت فراہم فرمائے. رسول اللہ نے بیان کیا اول شخص من یدخل الجنہ فاطمہ، سب کی موجودگی میں جو سب سے پہلی شخصیت بہشت میں جائے گی وہ فاطمہ صاحبہ. درود پڑی محمد والا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے. عزیز جناب سیدہ کی ذاتی خصوصیات اور ذات کی عظمت تو اپنی جگہ، جناب سیدہ سے اگر کسی چیز کو نسبت حاصل ہو جائے تو اس کی عظمت ہے. چھٹے امام نے تسبیح جناب فاطمہ کے لیے بیان کیا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کی تعلیم ویسے ہی دیتے ہیں جیسے نماز واجب کی تعلیم دی جاتی ہے. گویا کہ واجب ہے تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو امام بیان کریں چھٹے امام سے ویسے ہی تعلیم دیتے ہیں جیسے نماز کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی نماز کو پڑھا سکھایا جاتا ہے. پھر امام نے آگے ارشاد فرمایا اس تسبیح کی اہمیت سمجھے گا جو جس کی نسبت جناب سیدہ کے ساتھ ہے. ذات جناب فاطمہ کی بات نہیں ہو رہی، تسبیح جناب فاطمہ جو ہدیہ ہے رسول اللہ کی جانب سے جناب سیدہ کے لیے. جناب فاطمہ سے نسبت آ گئی اس تسبیح کو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ. اور بظاہر ہمیں بھی بہت مختصر سا عمل لگتا ہے، امام نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہا ہے میں اتم باللسان، یہ تسبیح تم پڑھتے ہو یہ زبان سے ادا کرنے میں 100 عدد ہے، یعنی ذکر ہے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ. یا مئۃ باللسان و الف فی المیزان، لیکن خدا کے نزدیک ترازو میں جو اس کا وزن ہے وہ 1000 کے برابر، یعنی 1000 عظمتیں تمہیں نصیب ہوتی ہیں اس 100 عدد کے دانے سے. الف بالمیزان، الف بالمیزان یہ قیامت میں میزان میں 1000 کے برابر ہے. آگے خصوصیت سنیے، اسی تسبیح کے ذریعے سے یطرد الشیطان و یورز الرحمن، یہی تسبیح ہے جو بظاہر مختصر سا عمل لگتا ہے اگر کوئی توجہ سے پڑھے، دقت کے ساتھ پڑھے، نیت کر کے پڑھے تو یہی تسبیح یطرد الشیطان شیطان کو بھگاتی ہے، خدا کو راضی کر دیتی ہے. درود پڑھی محمد والے. معمولی سامع جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے اس عمل کو. یہ تمام روایات وہ ہیں جو معصومین سے آپ کے سامنے بیان کی عزیزان محترم. بس جناب سیدہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، جناب سیدہ کی وسعت ہے، ہم اور آپ شاید اس تک نہیں پہنچ پائیں گے. عزیزوں اسی عنوان سے آیت کو لاؤں، جناب سیدہ سے اس کا حوالہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں. آیت کیا تھی اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے شاید بیان کیا یا نہیں کیا. آیت تھی سورہ انفال کی 29، ان تتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اگر تم تقوی پر عمل کرو گے. ایک نقطہ یہاں ذہن میں رہے اس آیت کے ذیل میں کہ ایمان اور تقوی دونوں الگ الگ چیزیں، ضروری نہیں کہ ہر شخص جس نے کہا ہو کہ میں مومن ہوں وہ تقوی پر فائز ہو. اگر ہر مومن متقی ہوتا تو خدا کبھی بھی اس آیت کے اندر جملہ شرطیہ کے تحت بیان نہ کرتا ان تتقوا اللہ، اے مومن اگر تم تقوی پر عمل کرو گے. توجہ کیجیے گا، بس میرے اور آپ کے لیے مومن ہونے کے ساتھ ایک اور منزل ہے جس تک پہنچنے کا ہمیں کہا گیا، وہ تقوی کی منزل، کیونکہ ہم اور آپ امام المتقین کے ماننے والے ہیں. تقوی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، فقط قرآن کا حوالہ تھا اس لیے میں نے بات کو تھوڑا الگ الگ کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی پر عمل کرو گے، اگر تم پرہیزگار بنو گے، تقوی پر عمل کرو گے، پرہیزگار بنو گے، بہت ساری تعبیرات ہو سکتی ہیں، بہت ساری اس کی جو ہے تفصیل بیان ہو سکتی ہے، ایک لفظ میں خلاصہ کر دوں تو یہ کہ اگر تم علی یا مرتضیٰ کے راستے پر چلو گے. کیوں؟ کیونکہ علی امام المتقین ہے، جو
جو راستہ علی کا راستہ ہے وہی تقویٰ کا راستہ ہے. زندگی کے ہر معاملے کے اندر علی تمہارا رہنما ہونا چاہیے. زندگی کا جو معاملہ بھی ہو, کسب و کار کرو, تجارت کرو, نگاہ مولا پر ہو. مولا نے بھی تجارت کی, مولا نے بھی کام کیا. جہاد کرو, نگاہ مولا پر ہو. عبادت کرو, نگاہ مولا پر ہو. ممبر پر بیٹھو, نگاہ مولا پر ہو. یتیموں کی سرپرستی کرو, نگاہ مولا پر ہو. البتہ یتیموں کی سرپرستی جیسے امام علی نے کی اس طرح کرنا بہت مشکل ہے, بہت دشوار ہے. امام علی علیہ السلام فقط یتیموں کو آذوقہ فراہم نہیں کرتے تھے, یتیموں کے گھر پر فقط بوری نہیں پہنچاتے تھے کہ آج کے دور میں اگر کوئی کام کر رہا ہے قابل قدر ہے. لیکن بہرحال امام علی کا طریقہ الگ ہے. امام علی علیہ السلام جب کسی یتیم کے گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یتیم بچہ ہے, گھر والی کی خاتون ہوتی ہے, سرپرست ہے اپنے بچے کی. اس سے کہتے ہیں کہ دو کام ہیں, ایک وقت کی طرح بچہ ہے, اس کو تفریح کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور ایک کام کیا ہے, روٹیوں کو تندور میں بنانا ہے, پکانا ہے. ان دو کاموں میں سے کوئی ایک کام تو میرے حوالے کر دے, کوئی ایک کام میرے حوالے کر دے. اگر تو چاہتی ہے روٹی کو تو بنائے تو ٹھیک ہے, تو روٹی بنا, بچے کو میں کھلاتا ہوں. اور اگر بچے کو تو بہلانا چاہتی ہے تو پھر روٹی بنانے کا کام مجھے دے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اسے امام علی علیہ السلام کا طریقہ کار. امام المتقین جو بھی طریقہ ہے اس پر چلنا تقویٰ. ان تقوا اللہ, اگر تم تقویٰ پر عمل کرو گے, یجعل لکم فرقانا, اس تقویٰ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. فرقان, اگلا نتیجہ کیا نکلے گا, ویکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری خطاؤں کو چھپا دے گا. ویغفر لکم, تمہیں بخش دے گا. اس آیت کے ذیل میں ویکفر عنکم سیئاتکم, اس میں بیان کیا فخر رازی اہل سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں, مفسرین میں سے ہیں. انہوں نے کہا یکفر عنکم سیئاتکم, یعنی تمہاری برائیوں کو چھپا دے گا, یہ اس دنیا سے متعلق ہے. اس دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کرے گا, اس دنیا میں لوگوں کے سامنے تمہاری خطاؤں کو نہیں آنے دے گا. تم جو کچھ بھی کرو گے وہ تمہارے اور اس کے درمیان رہ جائے گا. اور اس چیز کو مولا متقیان نے دعائے کمیل میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے. ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سر, اے میرے پروردگار, میری تنہائیوں کے جن رازوں سے تو باخبر ہے انہیں لوگوں میں لا کے مجھے رسوا نہ کر. اس طرح کے جملے امام علی کے, انہوں نے بیان کیا یغفر لکم سیئاتکم, تمہاری ظاہری خطاؤں کو چھپا دے. یغفر لکم, یہ آخرت سے متعلق, آخرت میں بھی تمہاری عزت کی خیال کرے گا, آخرت میں بھی تمہیں بخشنے پر تیار ہے اگر تقوی پر عمل کرو. ان تقوی, جملہ شرطی ہے, تقوی بنیاد ہے چیزوں کے لیے. عزیز, فرقان کیا چیز ہے؟ انسان زندگی کے اندر حق اور باطل کے مارکے میں پڑا ہوا ہے. یہ زندگی, پوری کی پوری زندگی ہماری اور آپ کی حق اور باطل کا مارکہ ہے, جنگ ہے, دائمی جنگ ہے. ہمارا روز آنا حق اور باطل کے مارکے کے درمیان آ کر کھڑے ہوتے ہیں. اس مارکے کے اندر ہمیں اور آپ کو کہا گیا کہ حق کو پہچانو اور حق کا ساتھ دو. حق فقط میدان جنگ میں نہیں ہوتا, حق فقط تلواروں میں نہیں ہوتا, حق ہر جگہ ہے. حق گھر سے شروع ہوتا ہے, میرا میری زوجہ کے ساتھ مکالمہ, اس کے اندر بھی حق اور باطل ہے. میرا میرے بچوں کی تربیت کا انداز, اس کے اندر بھی حق اور باطل ہے. یعنی جو کام خدا کی رضا کے مطابق ہے وہ حق ہے, جو خدا کی رضا اور راستے سے ہٹ کر ہے وہ باطل ہے. میں اگر اپنی زوجہ کے ساتھ تلخ کلامی کروں, یہ تلخ کلامی خدا کی شریعت کے مطابق جائز نہیں. میں اس لمحے کہ جب اپنی زوجہ سے تلخ کلامی کروں گا گھر کے اندر, میں اہل باطل ہوں, میں باطل پر ہوں. اسی طرح پلٹ کر لے لیجیے, زوجہ اگر اپنے شوہر کی بے حرمتی کرے, بے عزتی کرے, اب اس کو یہ حق نہیں دیا گیا. خداوند عالم نے شوہر کا ایک مقام دیا ہے, ایک عزت دی ہے, اس کو گھر کا سرپرست بنایا ہے, گھر کے بچوں کی تربیت کے لیے اس کی ذمہ داری دی ہے کہ تم شوہر کا احترام کرو تو بچے باپ کا احترام کریں گے. اگر چاہتی ہو کہ باپ کا احترام ہو تو تمہیں سکھانا ہوگا تم شوہر کا احترام کرو, کیونکہ جو تمہارا شوہر ہے وہ بچوں کا باپ ہے. تم بتاؤ بچوں کو کہ یہ گھر کا سرپرست ہے, گھر کا مرد ہے, یہ عزت کے قابل ہے. کیسے بتاؤ گی؟ اپنے جملوں سے بتاؤ گی, اپنے عمل سے بتاؤ گی, اپنے کاموں سے بتاؤ گی. اسی طرح اگر باپ یہ چاہے کہ بچے ماں کا احترام کریں تو گھر میں جو اس کی زوجہ ہے اس کا احترام کریں. عملی طور پر پیغام دینا پڑے گا کہ یہ جو خاتون ہے جو تمہاری ماں ہے قابل عزت ہے, اس کی حرمت ہے, اس کو جھڑکنے کا حق نہ تمہیں ہے نہ مجھے, نہ میں اس کو جھڑک سکتا ہوں نہ تم جھڑک سکتے ہو. اگر یہ راستہ خدا کا دیا ہوا ہے, اس راستے سے ہٹ کر کوئی اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کرے گا, حق اور باطل گھر کے اندر ہے عزیزان محترم, حق اور باطل محلے کے افراد کے درمیان ہے, حق و باطل ہر جگہ ہے. لہذا اس حق و باطل کی جنگ میں ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے راستے چاہیے. حق اور باطل کا مارکا میدان جنگ میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جہاں حقوق غصب ہو جائیں وہ زیادہ ہوتا ہے. خدا بند عالم نے فرقان کا لفظ استعمال کیا. فرقان ایک عمومی ہدایت ہے, اس سے ہٹ کر رہتا ہے وہ جو کیجیے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں, 185 میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہ خدا بند عالم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, شہر رمضان مہینہ رمضان کا ہے, اس میں قرآن نازل کیا. ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. توجہ کیجیے, یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر اور اس کتاب کے اندر جو نازل ہوئی ہدایت ہے. ہدى للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات روشن چیزیں ہیں, من الہدى والفرقان دوبارہ ہدایت اور فرقان کا لفظ گھوم کے آیا ہے. پہلی ہدایت عمومی ہدایت ہے, یعنی خدا نے سب کو کہا ہے آؤ اس کو معلوم. شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا اپنی گفتگو کے اندر کہ اگر انسان اپنے آپ سے تعصب کا عینک اتار دے, اگر ان بائسڈ اپروچ کے ساتھ اس کائنات کا مطالعہ کرے تو ہر انسان لازماً خدا تک پہنچ جائے گا. اس کو شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا, ان بائسڈ اپروچ ہونی چاہیے, تعصب کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے, انسان مطالعہ کرے اس کائنات کا. کیوں؟ کیونکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود پر گواہ ہے. اس کائنات کا نظام ہم اپنے بچوں کو جب عقائد کی بحث پڑھاتے ہیں تو اس عقائد کی بحث میں ایک دلیل ہمارے یہاں ہوتی ہے یا برہان جس کو ہم کہتے ہیں, وہ دلیل نظم ہے, برہان نظم ہے. اس کائنات کے اندر جو نظم ہے, جو آرڈر ہے, وہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے. خود سے یہ افلاک گردش میں نہیں ہے, خود سے یہ سیارے ستارے موجود نہیں ہوئے, تمام چیزیں کسی بنانے والے کی گواہ ہیں. اور اسی کو امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بیان کیا, عمیت عین لا تراک, خدایا اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھ کو نہ دیکھ پائے. امام حسین نے بیان کیا وہ آنکھ اندھی ہے, اس میں نور نہیں ہے. اگر نور ہوتا تو اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ تیرا جلوہ ہے. اللہ نور السماوات والارض, اس کائنات میں اگر روشنی ہے تو خدا کے وجود کی وجہ سے. درود پڑھیے محمد والے. انسان حق و باطل کے مارکے کے درمیان, انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے کچھ میزان چاہیے. عزیزان محترم, تیزی کے ساتھ, ہدایت ہے. ایک مرتبہ فرقان کتاب کو کہا گیا, انبیاء کو فرقان کہا گیا, کتاب کو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہدى للناس عمومی ہدایت, وبینات من الہدى والفرقان. یہ جو فرقان ہے یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوگا, اس کے لیے تقویٰ شرط ہے. یعنی فرقان ایک آگے کی منزل ہے. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان یعنی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا سکے, جس کے اندر یہ صلاحیت ہو, وہ میزان, وہ ملاک, وہ کرائٹیریا کہ جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کو الگ الگ دیکھ سکے, فرقان اس چیز کو کہتے ہیں. فرقان یعنی جو واضح کر سکے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر. توجہ کیجیے گا, حق کدھر ہے باطل کدھر, واضح کر سکے. فرقان کے بعد پھر انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچے گا اگر وہ ہدایت پر نہیں آئے گا, اگر وہ حق کا ساتھ نہیں دے گا. اب اگر یہاں تک بحث ذہنوں میں انشاءاللہ بیٹھی کہ فرقان وہ طاقت, وہ صلاحیت کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل واضح ہو جائے. بعض اوقات انسان حق پر عمل نہیں کرتا, کہتا ہے حالات جو ہیں ہمارے لیے واضح نہیں ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یہاں پر جیسے امام علی کے سامنے ایک شخص جنگ جمل میں آیا, آنے کے بعد کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. امام نے کہا کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے کہا اس لیے کہ ایک طرف آپ ہیں تو دوسری طرف اصحاب رسول موجود ہیں, زوجہ رسول موجود ہیں, اور کس طرح ممکن ہے کہ میں ایک کو صحیح مانوں ایک کو غلط مانوں؟ امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے کہا تھا کہ تیری نگاہ بہت سطحی نگاہ ہے, تیری نگاہ عمیق نہیں ہے, تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے. چونکہ اس کے پاس فرقان نہیں تھا, سمجھیے گا بات, اس کے پاس وہ قوت فرقان نہیں تھی کہ وہاں پر باطل کو الگ الگ کر سکتا ہو. مشکل میں پھنسا تھا وہ, مشکل واقعی ایک مشکل تھی. اس نے کہا کہ امام نے کہا تیری نگاہ سطحی ہے, تو افراد کے ذریعے سے چیزوں کو پہچاننا چاہ رہا ہے, تیری مشکل یہ ہے, تجھے میں راستہ بتاؤں, اے عرف الحق, تو حق کو پہچان لے, تو عرف اہلہا, تجھے اس کا حقدار خود سمجھ میں آ جائے, تو حق کو پہچان لے, تجھے حق اور باطل خود سمجھ میں آئے گا. عزیزوں, اور بعض اوقات یہ فرقان کتاب ہے, انبیاء ہیں, بعض اوقات شخصیتیں ہوتی ہیں جو فرقان کا کام کرتی ہیں, ان کو دیکھ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے میں فرقان کا مصداق ہیں. جناب سیدہ کو فرقان کہا جا سکتا ہے. فرقان کون ہے؟ حق اور باطل کو واضح کرتا ہے, جو میزان قرار پا جائے, جس کو دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ یہ جس کا ساتھ دے وہ حق اور یہ جس سے پیچھے ہٹے وہ باطل. کیوں میں نے کہا جناب سیدہ کو فرقان؟ رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں اس کی سب سپورٹ کے اندر. رسول اللہ کا جملہ سنیے گا, رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے جو کہا وہ سن لیجئے. رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, یہ میرا بندہ, میرا محبوب, میرا حبیب اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتا. یہ رسول اللہ کے کردار پر سند ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ جو وحی الہی ہوتی ہے اسے بیان کرتے ہیں. اب رسول اللہ کا جو بھی کلام, اچھا یہ جو خدا کی سند ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, یہ خاص حالات میں تو نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے اوپر مسلسل ایک سند ہے. جب تک اللہ کا رسول زندہ ہے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ مشیت الہی کے تحت ہے. ایسے ہی جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول نے جو آیات کی صورت میں دیا وہ خدا کا پیغام ہے. اور اگر اللہ کے رسول نے کچھ آیات کی صورت میں نہیں دیا, اپنے الفاظ میں بیان کیا, تو وہ مشیت الہی ہے. اب اگر اللہ کے رسول آخری وقت میں تم سے کہے کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دے دو تاکہ میں ایسا لکھ دوں جسے تم گمراہ نہ ہو, تو اس کو رسول اللہ کی بات سمجھ کے جھٹلا مت دینا, یہ خدا کی مشیت کا تقاضا ہے. اس رسول کو پہچانو. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, اپنی طرف سے نہیں کہتے. رسول اللہ کی سند کے بعد اب سو کے سنیے. اب اللہ کے رسول جب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تو اللہ کے رسول وہ نہیں ہے کہ جو ایک باپ بیٹی کے تعلقات میں بیٹی کے لیے کچھ اضافی جملے ادا کر دیں. انہی اللہ کے رسول نے بیان کیا, ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ, اللہ فاطمہ کے غضب پر غضبناک ہوتا ہے. ویرضا لرضاہا, اللہ فاطمہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے. توجہ کی, رسول اللہ نے ایک معیار دے دیا. جانتے ہیں بعد میں آنے والے حالات کیسے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے. اب اس امت کے درمیان ایک معیار چاہیے, ایک میزان چاہیے. امام علی علیہ السلام حق کا معیار ہے. خوب توجہ کیجئے گا, اس حق تک پہنچانے کے لیے بھی کوئی معیار چاہیے, اس حق کو دکھانے کے لیے کوئی میزان چاہیے, فرقان چاہیے. رسول اللہ جناب سیدہ کو بے عنوان فرقان دے کر جا رہے ہیں کہ فاطمہ وہ ہستی ہے جو اس زمانے کے اندر کہ جب حالات اشکالات جو ہیں الجھ جائیں گے, فرقان کہاں چاہیے؟ جہاں حالات الجھ جائیں, جہاں مشکل بہت بڑھ جائے, وہاں کے لیے فرقان چاہیے. رسول اللہ نے جناب سیدہ کے بارے میں جملہ بیان کیا, ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویا رضا لے رضا. آپ خود عزیزان محترم توجہ سے سنیے گا اس بات کو انشاءاللہ, اور خود غور کیجئے گا کہ آیا خداوند عالم انسانی مزاج کے اوپر اپنا فیصلہ کرتا ہے؟ آپ کو جواب ملے گا نفی میں, نہیں. خداوند عالم انسانی مزاج پر فیصلہ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ کا غضب انسانی مزاج سے اوپر کی بات ہے. جناب سیدہ کی رضا ایک انسانی مزاج سے اوپر کی بات ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا تھا, رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا جناب سیدہ کی عظمت کو. حدیث سنیے گا, رسالت امام نے بیان کیا کہ خداوند عالم نے آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے نور فاطمہ کو خلق کیا تھا. نور فاطمہ کو خلق کیا تھا کئی ہزار سال پہلے. اور اس کے بعد خداوند عالم نے لوگوں نے پوچھا, یا رسول اللہ اگر جناب فاطمہ کا نور خلق ہوا تھا تو فاطمہ کہاں تھی؟ رسول اللہ نے کہا خداوند عالم کے عرش کے سائے میں تھی. پوچھنے والے نے پوچھا ان کی غذا کیا تھی؟ کہا ان کی غذا تسبیح و تحلیل خداوند اعظم. اس روایت کا فقط ظاہر بتا سکتا تھا، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے مجھ کو نہیں معلوم. ظاہر ہی ہے حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خوب ایک ایسی ہستی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جناب فاطمہ کا غضب ایک انسانی مزاج کا غضب نہیں ہے. جناب فاطمہ کی رضا انسانی مزاج کی رضا نہیں ہے، یہ معاملہ خدا کی رضا سے جڑا ہوا ہے، یہ معاملہ خدا کے غضب سے جڑا ہوا ہے. اور خدا لیس کمثلہ شے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کسی کی اس کے ساتھ مثال بیان نہیں کی جا سکتی. اب ان شخصیتوں کی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو اب تک نہیں پہنچی ہیں، ہم نہیں پہنچ پائیں گے وہاں تک. بس عزیزوں، میزان جناب فاطمہ کے ساتھ، ملاد جناب فاطمہ کے ساتھ، اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میزان ہے، فرقان ہیں ان حالات میں کہ جہاں حالات الجھ گئے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا رسول اللہ کے بعد کے واقعات میں، معاملات انتہائی شدت کے اندر ہیں. ابھی بھی ہم ان معاملات کو بہت زیادہ اوپنلی بیان نہیں کر سکتے، مسئلے ہیں بہت ساری. ظاہر جو حالات تھے، جو شدتیں تھیں، ہم کچھ کچھ اس میں سے بیان کرتے ہیں. بس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کے آپ کی زحمت تمام کروں. ان حالات میں کہ جب حالات انتہائی پیچیدہ ہیں، مشکل وقت ہے، اور امام علی علیہ السلام کو ظاہری حق سے محروم کیا گیا ہے، اس امت کو ایک رہنمائی چاہیے کہ حق کہاں ہے، حق کدھر ہے، کس کا ساتھ دیں کس کا ساتھ نہ دیں. یہاں جناب سیدہ کی ذات وہ فرقان کا کردار ادا کر رہی ہے. جناب سیدہ کی ذات وہ فرقان ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں تشخیص دینی ہو حق اور باطل کے درمیان، تو سیدہ کو دیکھنا، جناب سیدہ کو دیکھنا. عزیزان محترم، ایک دو نقطے جناب سیدہ کی ان ایام کے حوالے سے. بعض لوگ نے اس بات کو کہا کہ جناب سیدہ کے ساتھ جو بیان کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. کیسے ممکن ہے کہ امام علی علیہ السلام موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں جناب سیدہ دروازے پر جائیں اور وہ تمام واقعات پیش آئیں جو پیش آئے؟ بعض لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. بعض لوگوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو لکھا ہے، اس کی وضاحت دوں گا مجلس ختم انشاءاللہ. بیان کیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، امام علی موجود ہیں. پھر یہاں پہ دلیل دی جاتی ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ گھر میں مرد موجود ہو اور باہر کوئی دخل باب کرے اور پھر دروازے پر کوئی خاتون جائے. مغالطا ہے، یہ صحیح ہے، ایک سوال ہے صحیح ہے، لیکن اس کا جواب بھی موجود ہے. خب امام علی موجود تھے؟ ہاں موجود تھے. گھر میں تھے؟ جی گھر میں تھے. پھر جناب سیدہ کیوں گئیں؟ اس کا ایک جواب ہے، اس کا ایک جواب یہ کہ جناب امام علی علیہ السلام گھر میں موجود تھے. جناب سیدہ کیا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہیں؟ فرقان کا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہیں. یہاں تو معاملہ کس کا ہے؟ خود امام علی کا اور امام علی کے غیر کا معاملہ ہے. لہٰذا امام علی علیہ السلام اگر دروازے پر جائیں، اس کے ایک دو جوابات ہیں، ایک جواب آپ سمجھ لیجیے بس. اس کا ایک جواب یہ کہ امام علی اگر دروازے پر جائیں گے، دو صورتیں پیش آئیں گی. ان میں سے ایک صورت یہ ہوگی کہ کسی بھی طرح زور زبردستی کر کے امام علی علیہ السلام سے بیعت لی جائے گی. پہلا معاملہ ہے، ابھی ابتدا ہے، گھر کے دروازے پر آ گئے اور امام علی سے بیعت لی جائے گی کسی بھی طرح. تصور کر رہے ہیں ہم فقط، تصور کے اندر بات ہے، جواب دیا جا رہا ہے. اگر امام علی بیعت کر لیں تو نتیجہ کیا ہے؟ مشروعیت ہے دوسروں کی حکومت کی، امام علی یہ کام نہیں کر سکتے. دوسری بات، امام علی کیا کریں گے؟ بیعت نہیں کریں گے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک مجادلہ ہوگا. آنے والا کس نیت سے آیا ہے؟ آنے والا اس نیت سے تو نہیں آیا کہ امام علی کو فقط دعوت دینی ہے، دعوت دے کے چلا جانا ہے. نہیں، ارادہ کچھ اور ہے. اس ارادے کو ہم سب جانتے ہیں، میں محفوظ الفاظ کے اندر بات کر رہا ہوں. وہ ارادہ موجود ہے، جانتے ہیں سب کس ارادے سے آئے ہیں، کس ارادے سے امام علی کے سامنے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوگا جب امام علی انکار کریں گے بیعت کا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی. جب جنگ ہوگی تو پھر امام علی علیہ السلام کے ساتھ گھر کے دروازے پر جنگ لڑی جائے گی، مارا جائے گا. نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں ممکن ہے خبر پھیل جائے کہ ہم نے تو علی کو خلافت کی دعوت دی، علی نے انکار کیا. پھر جب ہم نے علی کو بیعت کی دعوت دی، علی نے حسد کی وجہ سے بیعت کرنے سے انکار کیا. ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ علی کے ساتھ زبردستی کرتے. نتیجے میں تلواریں چل گئیں اور وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک جواب آ سکتا تھا تاریخ سے. اس جواب کو جناب سیدہ نے اپنے حضور کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. جناب سیدہ دروازے پر اس لیے ہیں، فرقان بننا ہے، دلیل بننا ہے، جناب سیدہ اس لیے ہیں دروازے پر. دوسری اشکال یہ کہا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے جناب سیدہ امانت ہیں رسول اللہ کی، امام علی علیہ السلام اس امانت کو اس طرح ان حوادث کے سپرد کر دیں، اس کا بھی جواب لے لیجئے. اس کا جواب یہ کہ یہ یہاں پہ سیدہ یقیناً امانت رسول اللہ ہیں، لیکن یہ دین خدا، رسول اللہ اور خدا کی امانت ہے امام علی کے پاس. یہ ائمہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اپنی ہستیوں کو خدا اور اس کے دین کی خاطر قربان کرنے والے ہیں. جناب سیدہ کی اولاد کربلا کے اندر ختم ہو گئی اس وجہ سے کہ دین خدا باقی رہ جائے، وہ اسلام جیسا بھی ہے وہ باقی رہ جائے. وہ امام علی والا واقعہ ذہنوں کے اندر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا کہ جس میں دو خواتین آئیں، ایک نے کہا بچہ میرا ہے، دوسری نے کہا بچہ میرا ہے، فیصلہ نہیں ہو پایا اس زمانے کے لوگوں سے. امام علی نے کیا کہا تھا؟ امام علی نے کہا کہ اس بچے کو آدھا کر دو، آدھا ایک کو دے دو، آدھا دوسرے کو دے دو، دو حصوں میں تقسیم کر دو. ایک خاتون نے چلا کر کہا کہ اے علی مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، آپ اس بچے کو پورا دے دیجئے، مجھے نہیں چاہیے بچہ. امام نے کہا جس نے انکار کیا ہے اس بچے کو کاٹنے سے، یہ ماں وہی ہے، بچہ اس کے حوالے کیا جائے. لوگوں نے پوچھا علی کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہا اس لیے کہ جس کا اپنا ہوتا ہے اس چیز کی تقسیم پر تکلیف بھی اسی کو ہوتی ہے. جس کا بچہ تھا وہی ماں چلائی، جس کا بچہ نہیں تھا اسے فرق نہیں پڑتا، بچہ تو اس میں تقسیم ہو جاتا. علی مرتضیٰ جانتے ہیں یہ دین کتنا اہم ہے، امانت خدا امانت رسول ہے جناب سیدہ، مگر یہ دین یہ معاشرہ امانت خدا امانت رسول ہے. ایک دلیل یہ ہے، تیسری دلیل لیجئے، تیسری دلیل یہ ہے کہ امامت کا دفاع ہر انسان پر فرض ہے. اور جناب سیدہ آگے بڑھ کر اپنے زمانے کے امام کا دفاع کر کے مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہیں کہ اپنے زمانے کے ولی کو کبھی تنہا مت چھوڑو. یہ تین دلائل کافی، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، اس لیے جناب سیدہ دروازے پر رہی. ولی خدا کا ساتھ دینا سب پر فرض ہے، ولی خدا کی حمایت سب پر فرض ہے، ولی خدا کی حمایت کر کے آگے بڑھنا سب پر فرض ہے. جناب سیدہ حجت ہیں، کس کے لیے؟ آئمہ کے لیے، تو میرے اور آپ کے لیے بھی حجت ہیں. جناب سیدہ حجت بن رہی ہیں ہمارے آپ کے لیے، سیدہ نے محترم ان ایام فاطمہ کا پیغام ہی یہی ہے کہ دیکھو ولی خدا کو تنہا مت چھوڑو. ولی خدا اگر گھر میں بٹھا دیا گیا، ایسے حالات ہو گئے کہ میرے زمانے کا ولی گھر میں بیٹھ گیا، کوشش کرو معاشرے کو اس ولی کے دروازے پر تم لے کر آؤ. چاہے اس کے لیے، اب میرے جملے تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے، مصائب کے جملے، چاہے اس کے لیے تمہارا پہلو شکستہ ہی کیوں نہ ہو، بہانہ مت کرنا کہ ہم پر مصیبت آئی ہے، بہانہ نہ کرنا. تمہارا درد فاطمہ کے درد سے زیادہ نہیں ہوگا، کوئی عذر مت لانا. ولی خدا کے دروازے پر لانا ہے لوگوں کو، ولی خدا کی پہچان کروانی ہے لوگوں کو. جب ولی خدا اگر تنہائی میں جا رہا ہو تو اپنے دردوں کو بھول جانا. تازیانہ کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے عزیز علی محترم، اس تازیانے کی کیفیت بھی آگے بیان کر دوں گا اگر ذہن میں رہا میرے تو. لیکن اس تازیانے کی شدت کے باوجود جناب سیدہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں، مدینے کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہیں، لوگوں دروازہ کھولو کہ علی تو نہ ہو گیا. اے علی، جناب سیدہ نہیں کہہ رہی میرا شوہر تنہا ہے، نہیں، علی جو ولی خدا ہے وہ تنہا ہے، اس ولی خدا کو لوگوں نے چھوڑ دیا. عزیزوں بس یہ پیغام ہے جناب سیدہ کا، تمہارے زمانے کا ولی بھی غیبت میں ہے، وہ بھی تنہا ہے. پہلا ولی میرا شوہر تھا تو آخری ولی میرا بیٹا ہے. میں اس لیے نکل رہی ہوں کہ تمہیں پیغام دوں کہ دیکھو میرے بیٹوں کے ساتھ وفا کرنا، اپنے اولیاء کے ساتھ وفا کرنا، اپنے ولی کو تنہائی میں بیٹھے مت رہنے دینا، اس کی غربت پر اس کی غیبت پر راضی مت ہو جانا، اپنی زندگیوں کو اس کے بغیر چلانے پہ راضی مت ہونا، اپنی زندگی میں اپنے ولی کو تلاش کرنا. بس زحمت تمام کی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان مشکلات کے ساتھ آگے بڑھی، اس لیے جناب سیدہ نے دفاع کیا، فرقان بن کے آئیں کہ پہچانو مجھے رسول اللہ نے ایک میزان قرار دیا تھا، میں علی کا ساتھ دے رہی ہوں. یہ ساتھ شوہر کی وجہ سے نہیں ہے، ولی خدا کی وجہ سے. عزیزان محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں، ان مصیبتوں کو خود جناب سیدہ نے جس جملے میں بیان کیا وہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. صبت علیہ مصائب لو انھا صبت علیہ مصائب لو انھا، صدیقۃ الکبریٰ کے جملے. بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتی. وہ مصیبتیں کیا ہیں عزیزان محترم؟ عبداللہ عباس ابن عبدالمطلب کی بیٹی موجود تھی جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا، کہتی ہے کہ ہم رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے،
ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، رسول اللہ نے آنکھوں کو کھولا، پوچھا کیوں روتے ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ اس وجہ سے روتے ہیں کہ آپ اب ہماری اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی فراق میں، آپ کی جدائی میں آنسو نکل رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی آنسو نکل رہے ہیں ہمارے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں وہی سننے کو ملتی تھی، اب وہی کا سلسلہ پہ رک گیا۔ اور تیسرا رونے کا سبب یہ ہے کہ اس امت کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں خبر دیتا ہوں، تیار ہو جاؤ کہ تم میرے بعد مقہور اور مستضعف قرار پاؤ گے۔ مقہور جس پہ قہر کیا جائے، قہر برسایا جائے، یعنی جس پہ رحم نہ کیا جائے، رسول اللہ خبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد رسالت امام نے اپنی بیٹی کی جانب رخ کیا، کہا کہ اے میری بیٹی، ان لوگوں میں جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی وہ تیری ہستی ہے۔ اے فاطمہ، سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملے ہو گی، لیکن پھر آگے خبر دی، اب توجہ کیجیے گا، بس چند جملے مصائب کے، رسول اللہ اپنی بیٹی کو خبر دے رہے ہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ کہا میری بیٹی، تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی، لیکن اے فاطمہ، تم اس حالت میں آؤ گی کہ تمہارا حق غصب کیا جائے گا، اے فاطمہ، تم پر ظلم و ستم کیا جائے گا، اے فاطمہ، تمہاری حرمت کو پامال کیا جائے گا، اے فاطمہ، تمہارے تازیانہ مارا جائے گا، تمہاری پسلی کو توڑ دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، یہ رسول اللہ ہے اپنی بیٹی کو آئندہ آنے والے حالات کی خبر دے رہے ہیں کہ میری بیٹی سب سے پہلے آؤ گی تو میرے پاس، مگر کس طرح سے آؤ گی؟ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں، آپ نے ان جملوں کو سنا، یہ رسول اللہ ہیں اپنی بیٹی کو آئندہ آنے والے حالات کی خبر دے رہے ہیں۔ دو جگہوں کا تذکرہ اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور باپ ہے جو 19 رمضان کی صبح کو اس حالت میں اپنی بچی کے سامنے کھڑا ہے کہ سر پہ ضربت لگی ہے، سر سے خون بہتا ہوا داڑھی تک آ گیا، بیٹی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کے مضطرب ہے۔ بیٹی سے باپ کہتا ہے، اے زینب، مجھے اس حالت میں دیکھ کر صبر کرو، لیکن زینب یہی کوفہ ہوگا، اسی کوفہ میں اس حالت میں آؤ گی، تمہارے سر پہ رضا نہ ہوگی، تمہارے ہاتھوں میں رسن بندی ہوگی، تمہارے تازیانے مارے جا رہے ہوں گے، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ یہ دوسرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو آئندہ آنے والے حالات کی خبر دی ہے۔ لیکن عزیزو، تیسرا باپ بھی ہے جو کربلا کے میدان میں ہے، وہ بھی اپنی بچی کو آئندہ کے حالات کی خبر دے رہا ہے، مگر کیفیت بڑی مختلف ہے۔ ارے اس باپ کے جسم پر جا بجا زخم کے نشان ہے، کہیں تیر ہے تو کہیں تلوار ہے، کہیں نیزہ ہے تو کہیں پتھر ہے، اس باپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی آگے بڑھتی ہے، بابا آپ موت کے حوالے ہو گئے۔ باپ تڑپ کر کہتا ہے، جس کا کوئی مددگار نہ بچا ہو، ارے وہ موت کے سوا کہاں کا رخ کرے گا؟ بچی تڑپ کر کہتی ہے، بابا گھر جانا ہی ہے، ہمیں مدینہ پہنچا دیتے، ہمیں حرم رسول میں پہنچا دیتے۔ میرے مولا نے جملہ کہا ہے، میری لال، ان جملوں سے میرا جگر چھلنی نہ کر۔ اب یہ باپ بھی آگے کی خبر دے رہا ہے، جیسے رسول نے خبر دی، جیسے مولا علی نے خبر دی، مگر اس بچی کی مظلومیت، اللہ اکبر۔ میرا مولا خبر دیتا ہے، سکینہ استعدوا للبلاء، کہ میری لال، اب میرا آخری وقت آ گیا، اب تم بلاؤں کے لیے آمادہ ہو جا۔ سکینہ، یتیمی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اللہ اللہ تیری یتیمی، اے سکینہ میرے بعد تجھے تماشا مارا جائے گا، تجھے تازیانے مارے جائیں گے، تیرے دامن میں آگ لگ جائے گی، کربلا کا میدان ہوگا۔ اور سکینہ، واہ بتا،
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ الٰہی اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پانی والے اپنی رحمت کے واسطہ پانی والی مجلس کی جانب سے اس مجلس کا انعقاد ہوا۔ اس مجلس کا بہترین اجر مرحوم سید حسن حیدر رضوی اور مرحومہ سید انجم عباس اور اس خاندان کے تمام مرحومین کو ارسال فرما۔ ان مرحومین کی برزت اور قبر کی منازل کو آسان فرما، ان کے قبول کو محمد اور آل محمد کے نور سے منور فرما، ان کے لواحقین کو صبر اور ان کے لیے کارائے خیر کی توفیق عنایت فرما. پروردگار دنیا میں جہاں بھی مومنین اس وقت مشکلات کا شکار ہوں سب کی مشکلات کو آسان فرما, تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما, بے روزگاروں کو روزگار, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پروردگار تمام مراجع نظام کو رحمت موصل کو صحت سلامت طول عمر عنایت فرما, پاکستان کو استحکام عطا فرما. پروردگار پاکستان میں جو عوام سب کی مشکلات ہیں سب مشکلات کو آسان فرما, جمہوری اسلامی ایران کو مزید مقتدر فرما, اس کے اقتدار میں اضافہ فرما. پروردگار تمام مراجع نظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنی آپ کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مومن دیار غریب میں قید میں ہیں, دعا کریں کہ خداوند علم مومن کو اور تمام اسیروں کو بحق جناب فاطمہ رہائی نصیب فرمائے.